نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم مختصر صحیح بخاری میں ہم نیا باب شروع کریں گے کتاب الصلاتی فی مسجد مکہ والمدینہ مکہ اور مدینہ کی مساجد میں نماز پڑھنا پیج نمبر ہے 409 ہم اس میں دیکھیں گے کہ کس مسجد میں کیا اجر ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں فصل الصلاتی فی مسجد مکہ والمدینہ تا عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد کون کون سی المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و مسجد الاقصى حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصى اچھا یہ کس وجہ سے قرب لینے کے لیے عبادت سمجھ کر یعنی آپ صرف ان تین مسجدوں کو ثواب کی نیت سے وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر کہیں جاتے ہیں تو وہ آپ کا ایک دنیا داری کا کام ہوگا آپ ملیشیا گئے کسی نے کہا یہاں دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے آپ چلے گئے آپ کی خوشی ہے آپ ترکی چلے گئے انہوں نے کہا بلو ماس دیکھنی ہے دیکھ لیجئے لیکن ثواب نہیں ہوگا اور خاص طور پہ پھر اگر بزرگوں کے مزارات پر اس نیت سے جانا کہ وہ خوش ہوں گے ہماری مدد کریں گے وسیلہ ان کو بنانا اس طرح کا حدیث میں بالکل جائز نہیں ہے لیکن ذہن میں یہ بھی رکھیے گا کہ مدینہ جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہیں بلکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت ہوگی اسی طرح مکہ میں جاتے ہیں تو ہم حرم میں نماز پڑھنے کی نیت رکھیں گے پھر اسی طرح اللہ آپ کو لے جاتا ہے اگر مسجد اقصیٰ دکھانے تو وہاں بھی مسجد اقصیٰ نیت میں رکھیں گے ملک شام یا ارد گرد کی چیزوں سے پہلے وعنہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ فی مسجد ہذا خیر من الف صلاۃ فی ما سواہ الا المسجد الحرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے سوا دیگر مساجد کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے آپ نوٹ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں پڑھنے سے 1000 گنا زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے جائے گا مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے لیکن وہاں جا کر ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے روزے پہ یا ابو بکر اور عمر کے روزے پہ جا کر یعنی وہاں جاتا ہے حاضر ہوتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہو جائے گی ٹھیک ہے تو بعض جگہ ہمارے کلچر میں 50,000 نمازوں کی جو بات ہے نا مجھے تو اس میں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ بہت بھی احتیاط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا اگر اللہ کی مسجد میں 1,00,000 ہے تو پھر نبی کی 50,000 تو ہونی چاہیے وہ برابری نہ بھی کریں تو آدھے پہ لے آتے ہیں حالانکہ اور کچھ روایتیں بھی ہیں تو وہ ضعیف ہیں جس پہ زیادہ اتفاق ہے وہ 1,000 اور 1,000 تھوڑی ہوتی ہے آپ سوچے ذرا ہاں 2 نفل پڑھیں یا آپ 500 نفل پڑھیں فرق ہے نا تو لہٰذا وہ بھی بہت ہے یہ مراد ہے باپ مسجد قبا قبا کی مسجد کا کیا بیان ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما کان لا یصلی فی الدحا الا فی یومین یومی یقدم بمکہ فانہ کان یقدمہا دہن فیطوف ثم یصلی رکعتین خلف المقام و یوم یاتی مسجد قباء فانہ کان یاتیہ کل سبت فاذا دخل المسجد کریہ ان یخرج منہ حتی یصلی فیہ قال وکان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یزورہ راکبا و ماشیا وکان یقول له انما اصنع کما رأیت اصحابی یصنعون ولم نو احدا ان صلى في اي ساعه شاء من ليل او نهار غير الا تتحرى طلوع الشمس ولا غروبها طویل روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ وہ نماز چاش 2 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں نہ پڑھتے ایک جب مکہ مکرمہ آتے تو ضرور پڑھتے کیونکہ وہ مکہ میں چاشت ہی کے وقت آتے تھے طواف کرتے پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتے اور دوسرے جس دن قبا جاتے اس دن بھی نماز چاشت پڑھتے تھے وہ ہر ہفتے مسجد قبا جاتے جب مسجد میں داخل ہوتے تو نماز پڑھے بغیر وہاں سے نکلنے کو برا خیال کرتے ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا کی زیارت کے لیے کبھی سوار اور کبھی پیدل جایا کرتے تھے اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں اس طرح کرتا ہوں جیسا کہ میں نے اپنے دوستوں کو کرتے دیکھا ہے اور میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ دن یا رات میں جب چاہے نماز پڑھے، ہاں قصدن یعنی ارادتن سورج نکلنے یا غروب ہوتے وقت نماز نہ پڑھے۔ کیا پتہ چلا کہ بعض اعمال خیر کی ادائیگی کے لیے کسی دن کو متعین کرنا اور پھر اس پر ہمیشگی کرنا جائز ہے۔ اب یہ ان کا عمل ہے، یعنی اسے یہ نہیں مراد کہ صرف دو دن ہی چار پڑھنی چاہیے، ابن عمر نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ تہجد نہیں پڑھتے تو آپ کہتے ہیں اچھا چلو اب ہفتے میں ایک دن پڑھوں گی، مثال ہے ویکینڈ پہ پڑھ لوں گی، چلے جمعہ رات کو پڑھ لوں گی، جمعہ کو کوئی بھی دن بغیر اس کے سوچے، ہاں صرف جمعہ کا دن نہ رکھے، اس سوچتے کہ چلے جمعہ کا دن برکت والا ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر فضل ما بین القبر والمنبری، مسجد نبوی میں قبر اور منبر کے درمیان مقام کی فضیلت، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ریاض الجنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ پوری زمین پر یہ فضیلت کسی اور خطے کو حاصل نہیں ہے، حقیقت میں یہ حصہ جنت کا حصہ ہے اور عالم آخرت میں اسے جنت کا حصہ بنایا جائے گا۔ کیسے ہوگا بلّہ کو پتا، مجھے آپ کو کیا لگے کہ اس جگہ پہ کیا ہونا ہے؟ چونکہ آپ اپنے گھر میں ادھر ہی مدفون ہیں، اس لیے امام بخاری نے اس حدیث پر قبر اور منبر کے درمیانی حصے کی فضیلت کا باب بیان کیا ہے، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں جا کر فیلنگ بھی آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں سبز رنگ کے کارپیٹ ہیں باقی جگہ ریڈ ہے، تو ادھر جس نے نماز پڑھ لی وہ اس وقت جنت میں۔ تو میں تو جب اس دفعہ گئی لاسٹ ٹائم جب بھی، تو میں نے یہی کہا کہ اللہ اگر آج ادھر ہوں تو پھر جنت میں بھی لے جانا، آج بھی تو ہی لایا اور جتنی اس نے آسانی کی تھی بندہ سوچ نہیں سکتا۔ تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ پھر ایک دن جنت میں بھی لے جائے گا، اور اللہ لے جائے۔ اب اگلا باب بھی شروع کرتے ہیں، کتاب العمل فی الصلاتی، نماز میں کوئی کام کرنے کا بیان۔ یعنی آپ کیا نماز کے دوران کوئی کام کرتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کے دوران تو بہت سارے کر لیتے ہیں، کلاس کے دوران تو ہم کرتے ہی کام ہیں اکثر، تو کیا نماز کے دوران بھی کچھ کام کر سکتے ہیں؟ ہاں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا باب کے ما ینہا من الکلام فی الصلاتی، نماز میں کلام کا ممنوع ہونا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال کنا نسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشش سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان في صلاتي شغلا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے حالانکہ اب نماز میں ہوتے، اور آپ ہمیں جواب بھی دیا کرتے تھے، لیکن نجاشی کے پاس سے لوٹ کر آنے کے بعد ہم نے آپ کو نماز میں سلام کیا تو آپ نے جواب نہ دیا، اور فراغت کے بعد فرمایا کہ نماز میں مصروفیت ہوا کرتی ہے۔ پہلے اجازت تھی، کلام کی بات میں ختم ہو گئی، تو صحابہ پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی شاید ہم سے ناراض ہیں، تو آپ نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں رہی، کیونکہ نماز میں تو اللہ سے بات کرتا ہے نا، جیسے مناجات ہیں اور اللہ کی یاد میں بندہ ڈوبا ہوتا ہے، تو اتنی زیادہ ڈوب کے نماز پڑھنی چاہیے کہ دوسروں کو سلام کرنے کا موقع ہی نہ ملے، ٹھیک ہے؟ تو نماز میں سلام یا کوئی بات یا کلام نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ وفی روایت عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال کان احدنا یکلم صاحبہ فی الصلاۃ حتی نزلت حافظ علی الصلوات آخر تک فامرنا بالسکوت۔ اب یہاں دیکھیے پہلے کا عمل ہے کہ جب شروع کا حکم تھا تو کیا تھا، زید بن ارقم سے ایک روایت ہے کہ فرمایا ہم نماز میں ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتے تھے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ، پھر ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ تو کیا پتہ چلا نماز میں کسی قسم کی بات نہیں کی جا سکتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر نماز میں کیا ایک اور کام کیا جائے، کھلی جگہوں پہ نماز ہوتی تھی، مدینہ کی مسجد ویسے ہی خالی تھی، کنکریاں تھی باہر، اب کوئی نماز میں کنکریوں سے کھیلنے لگ جائے یا چبھ رہی ہے ہٹائے تو کیا حکم ہے؟ مسخ الحسیف الصلاتی، نماز میں کنکریاں ہٹانا۔ عن معقیب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الرجل یسوی التراب حیث یسجد قال ان کنت فاعلا فواحدۃ۔ حضرت معقیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اس شخص سے جو سجدے کی جگہ مٹی ہموار کر رہا تھا یہ فرمایا کہ اگر تم یہ کرنا ہی چاہتے ہو تو ایک دفعہ سے زیادہ نہ کرو. لگا کہ کنکری چبھ رہی ہے تو ہلکے سے آسے کر لو. اب یہ نہ ہو کہ بس اسی کام میں مشغول ہو جاؤ اور نماز کی طرف توجہ نہ ہو جائے, کیونکہ ایسا کرنا توجہ کو ہٹاتا ہے اور انسان اللہ کی رحمت سے پھر دور ہو جاتا ہے. پھر اگلا حکم کیا ہے, ان فلتت دابت فی الصلاتی, اگر کسی کا بحالت نماز جانور بھاگ جائے تو کیا کرے. عن ابی برزت الاسلمی رضی اللہ عنہ صلى یوما فی غزوتی ولجام دابتی بیدیہ فجالت دابت تنازیہ وجالا یتبیہا فقیل له فی ذلك فقال انی غزوت ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ست غزوات او سب غزوات و سمان و شہدت تیسیرہ و انی احب الی من ان ادا ان اداها ترجع الى ما اولی فیها فیشق علی. حضرت ابو برزہ السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کسی جنگ میں سواری کی لگام ہاتھ میں لے کر نماز پڑھی, سواری شوخی کرنے لگی تو آپ اس کے پیچھے ہو لیے. جب ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 6, 7 یا 8 بار جہاد میں رہا ہوں اور میں نے آپ کی آسان روی اور سہولت پسندی دیکھی ہے, اس لیے مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنی سواری کے ہمراہ رہوں اس بات سے زیادہ کہ میں اسے چھوڑ دیتا اور وہ اپنے استبل میں چلی جاتی پھر مجھے تکلیف ہوتی. اس میں 2-3 باتیں, کیونکہ ایسے لگ رہا ہے نا کہ صحابی اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہا ہوں, تو ابو برزہ کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے تحت انسان اپنی تعریف کر سکتا ہے شرط یہ کہ فخر نہ ہو. دوسری بات, اس حدیث میں تو جانور کی بات ہے نا. اب بچہ ماں کے پاس ہے, ماں اس کو رکھتی ہے, کھیلتا ہے. نماز کے دوران ماں کو محسوس ہوتا ہے کہ بچہ کسی نقصان دہ چیز کو تھامنے لگا ہے یا ادھر نہ ہو نہ گرے نا, تو بغیر کلام کیے قبلہ رخ رہے ہوئے وہاں سے ہٹ کر اس کو پکڑا جا سکتا ہے. کوئی بھی ایسا کام جو کرنے کی مجبوری ہو جائے تو اس میں کلام نہ کریں تو نماز میں اتنی حرکت کی اجازت ہوتی ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ذکرت حدیث الخسوف, یہ پیچھے گزر بھی گئی ہے. وقال فی ھذہ روایت بعد قولہ لقد رأیت النار یختم بعدها بعدا ورأیت فیها عمر بن لخی وهو الذی سیب السوائب. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سورت گرہن کی حدیث بیان کی جو پہلے گزری ہے 526 میں. پھر اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو توڑے جا رہا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں عمر بن لوہی کو دیکھا, یہ وہ شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانوروں کو آزاد کرنے کی رسم ڈالی تھی. آپ کو یاد ہے وہ حدیث کہ اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہوئے اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے ہوئے تھے اور ایسے لگا کہ آپ کو چچکیں گے, تو بعد میں آپ نے کہا کہ جنت کا مجھے انگور دکھایا گیا تھا تو میں وہ لینے لگا. پھر آپ ایک دفعہ پیچھے ہٹے تو آپ نے کہا کہ جہنم کا ایک ہولناک منظر مجھے دکھایا گیا تو میں پیچھے ہٹا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنی سی حرکت کرنے سے, آگے پیچھے کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. اور یہ جو عمر بن لوہی کی بات پڑھتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شخص ایک بت لے کر آیا تھا نا شام سے اور وہاں سے پھر بت پرستی شروع ہوئی اور اس نے حبل نام کا بت رکھا. تو آج بھی جو لوگ باہر کے ملکوں میں جا کر تصویریں اور اسٹیچوز لا کر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, کتنا بڑا گناہ ہوگا, کیونکہ دیکھیں جہنم میں یہ گھوم رہا اپنی انتڑیوں کے گرد. تو کبھی بھی کسی عمل کو جو اللہ کو پسند نہیں ہے چھوٹا نہیں جاننا چاہیے. کیا بڑی بات ہے کہ اسی کی وجہ سے ایک غلط رسم شروع ہو جائے. پھر کیا سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے اگر کوئی نماز پڑھنے والے کو کرے؟ لا يرد السلام فی الصلاتی, نماز میں سلام کا جواب زبان سے نہیں دینا چاہیے. دلیل, عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال باسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت فانطلقت ثم رجعت وقد قضیتها فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلمت علیہ فلم يرد علی فوقع فی قلبی ما اللہ اعلم به فقلت فی نفسی لعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجد علی انی ابتعت ثم سلمت علیہ فلم يرد علی فوقع فی قلبی اشد من المرۃ الاولی ثم سلمت علیہ فرد علی فقال انما منعنی ان ارد علیک انی کنت اصلی وکان علی راحلتہ متوجہ الی غیر القبلتی. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا, چنانچہ میں گیا اور وہ کام کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے جواب نہ دیا, جس سے میرا دل اتنا رنجیدہ ہوا کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے. मैंने अपने दिल में कहा, शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे इसलिए नाराज़ हैं कि मैं देर से लौटा हूँ। चुनाचे देखिए, तूने अपनी तरफ निस्बत ली ना, कभी भी किसी की नाराज़गी को उसके मिजाज पे नहीं लेना चाहिए कि उनका तो मिजाज ऐसा है, बल्कि अपनी गलती सोची कि शायद मैंने कुल गलती कर दी है और ये आजजी की अलामत है। चुनाचे मैंने फिर सलाम किया तो आपने फिर जवाब ना दिया, अब तो मेरे दिल में पहले से भी ज़्यादा रंज हुआ। मैंने फिर सलाम किया तो आपने सलाम का जवाब देकर फरमाया, चूँकि मैं नमाज़ पढ़ रहा था इसलिए मैं तुझे सलाम का जवाब ना दे सका। इस वक्त आप सवारी पर थे जिसका रुख किबले की तरफ ना था, इसलिए मैं तमीज़ ना कर सका कि आप नमाज़ में हैं या नहीं। इससे एक तो पता चला कि सवारी पे नमाज हो सकती है और नफिल नमाज थी, किबले के बगैर थी। और फिर अगली बात यह है कि सही मुस्लिम की रिवायत में था कि अपने हाथ के इशारे से सलाम का जवाब दे दिया था, लेकिन हज़रत जाबिर उसको समझे नहीं, इसीलिए वो परेशान हुए। और इसमें आप हज़रत जाबिर की आपके साथ मोहब्बत भी दिख रही है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके सिर्फ इतनी देर। नफिल में कितना को वक्त लगा होगा कि इतनी देर भी सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सलाम का जवाब ना दें। الحذر في الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا. کیوں؟ تکبر ہے. آپ یہاں ہاتھ کھڑا کر کے کھڑے ہوں کسی کے سامنے تو ایک تو تکبر ہے, دوسری بات ہے یہود ایسا کرتے تھے اور ابلیس کو بھی زمین پہ جو اتارا گیا تھا تکبر کی وجہ سے اتارا گیا تھا. اور بعض جگہ آتا ہے کہ اہل جہنم آرام کے وقت ایسا کیا کریں گے, اس لیے دوران نماز ایسا کرنا منع ہے. تو آپ دیکھیں یہ چند امور تھے جو نماز کے دوران نہیں کر سکتے. اگر باقی چیزوں کو بھی ساتھ ملا لیں, کھانا نہیں کھا سکتے, کوئی چیز کھانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, بات نہیں کر سکتے, پھر آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آسمان کی طرف کوئی نماز کے دوران دیکھے تو وہ ڈر ہے کہ اس کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. ٹھیک ہے, تو بچنا چاہیے. اور بیکار اور چیزوں کو سوچنا, توجہ جانی, یا داڑھی کے بالوں سے کھیلنا, یا ادھر ادھر دیکھنا, پیچھے مڑنا, آگے تھوکنا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نماز باطل ہوتی ہے. تو یہاں اتنے ہی کافی ہے, رکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.